السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آج کل ہم محرم کے مہینے سے گزر رہے ہیں, اس کی چار تاریخ ہے شاید آج, اور جنوری 2009 کی آج 2 تاریخ ہے. اتفاق سے اسلامی یا قمری سال کی ابتدا بھی کا بھی آج پہلا جمعہ ہے, اور عیسوی یا شمسی سال کا بھی آج پہلا جمعہ ہے. یہ دونوں نظاموں کے کیلنڈرز میں پہلے جمعے کا جمع ہونا اللہ تعالی جماعت احمدیہ کے لیے بے شمار برکتوں کا موجب بنائے. اس حوالے سے میں جماعت کو دعاؤں کی طرف توجہ دلانی چاہتا ہوں. جیسا کہ جماعت کی کتب میں موجود ہے, مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی کتب میں بھی, اور کئی مرتبہ میں خطبوں میں بھی بتا چکا ہوں کہ جمعے کے دن کو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے سے خاص نسبت ہے. ایک تو اس زمانے میں جب دنیا داری آنے کی وجہ سے مسلمانوں میں جمعے کی اہمیت کا احساس نہیں رہا یا نہیں رہنا تھا, تو اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر اللہ تعالیٰ کی عبادت کے اور خاص طور پر جمعہ کی نماز کے حوالے سے سورہ جمعہ میں مسلمانوں کو توجہ دلائی کہ اپنے دنیاوی مسائل میں نہ پڑے رہو, بلکہ ہمیشہ یہ ذہن میں رہے کہ تمام فضلوں کا منبع خدا تعالیٰ کی ذات ہے. اس لیے جمعے کی نماز کی طرف بھی توجہ رہے, پھر جب نماز سے فارغ ہو جاؤ تو اپنے دنیاوی کاموں میں بے شک مشغول ہو جاؤ اور اللہ تعالیٰ کا فضل تلاش کرو. اس سورت کے شروع میں آخرین میں سے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام صادق کے مبعوث ہونے کی بھی خوشخبری دی گئی, جس نے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقصد کو ہی پورا کرنے کی خاطر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو آگے بڑھاتے ہوئے قرآن کریم کی تعلیم کو ہی پھیلانا تھا، تزکیہ نفس بھی کرنا تھا اور حکمت کی باتیں بھی سکھانی تھی، تاکہ دنیا اپنے خدا کو پہچان سکے اور مسلمان بھی ایک امت واحدہ بن جائیں اور دوسری قوموں کے سعید لوگ بھی، جو سعید فطرت لوگ ہیں، ایک ہاتھ پر جمع ہو کر خدا تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے والے بن جائیں۔ حضرت مسیح موعود اس کی علیہ الصلوۃ والسلام اس کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی اغراض میں سے ایک تکمیل دین بھی تھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس تکمیل میں دو خوبیاں تھیں، ایک تکمیل ہدایت اور دوسری تکمیل اشاعت ہدایت۔ تکمیل ہدایت کا زمانہ تو آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا پہلا زمانہ تھا، اور تکمیل اشاعت کا زمانہ آپ کا دوسرا زمانہ ہے، جبکہ آخرین منہم لما یلحقو بہم کا وقت آنے والا ہے، اور وہ وقت اب ہے، یعنی میرا زمانہ، یعنی مسیح موعود کا زمانہ۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے تکمیل ہدایت اور تکمیل اشاعت ہدایت کے زمانوں کو بھی اس طرح پر ملایا ہے، اور یہ بھی عظیم الشان جمع ہے۔ تکمیل ہدایت کا مطلب ہے کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی تمام نعمتیں، چاہے وہ دنیاوی ہیں یا روحانی ہیں، اپنے نقطۂ عروج پر پہنچ گئیں، اور اس کامل دین کے بعد کسی نئے دین اور کسی نئی شریعت کی ضرورت نہیں رہی۔ کوئی کہہ سکتا ہے کہ دنیاوی نعمتیں تو نقطۂ عروج پر نہیں پہنچیں، بلکہ ہر روز نت نئی ایجادات ہو رہی ہیں، تو واضح ہو کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی ایک کامل نبی ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے ایک تو تمام انسانیت کے لیے مبعوث فرمایا، اور آپ ہی وہ کامل نبی ہیں جن کو قیامت تک کا زمانہ عطا فرمایا گیا ہے، اور آپ پر اترنے والی کتاب قرآن کریم ہی وہ کامل کتاب ہے جو اپنے اندر پرانی تاریخ بھی لیے ہوئے ہے، نئے احکامات بھی لیے ہوئے ہے، اور دنیاوی لحاظ سے جو نئی ایجادات ہیں ان کی پیش خبری بھی پہلے سے قرآن کریم نے دے دی، اور جون جون کوئی نئی دریافت ہوتی جاتی ہے اس کی تائید قرآن کریم سے ملتی جاتی ہے، بلکہ مسلم سائنسدان اگر مسلمان سائنسدان اگر غور کریں اور غور کر کے اپنی ریسرچ قرآن کریم کی پیشگوئیوں کے حوالے سے کریں یا اس علم کے حوالے سے کریں جو قرآن کریم میں ایک خزانے کی صورت میں موجود ہے، تو نئی ریسرچ کی بہت سی رہنمائی جو ہے وہ قرآن کریم سے ملے گی۔ پروفیسر ڈاکٹر عبدالسلام صاحب نے بھی اپنی ریسرچ قرآن کریم کے علم کی روشنی میں کی، اور جیسا کہ میں پہلے ہی بتا چکا ہوں کئی دفعہ کہ ان کے غور کے مطابق قرآن کریم میں 700 کے قریب ایسی آیات ہیں جو سائنس سے متعلق ہیں، یا اس سے ایسی آیات ملتی ہیں جن سے سائنس کے بارے میں رہنمائی ملتی ہے، تو یہ ان کا غور ہے۔ جو انہوں نے کیا. ہو سکتا ہے کوئی اور احمدی مسلمان سائنسدان اس وسیع سمندر میں غوطہ لگائے تو اس سے بھی زیادہ سائنس سے متعلقہ علم کے موتی تلاش کر کے لے آئے قرآن کریم میں سے. تو بہرحال حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ تکمیل ہدایت تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہو گئی. کوئی علمی دینی سائنسی روحانی بات یا علم نہیں جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے کہ آپ کی لائی ہوئی تعلیم کے ذریعے سے تکمیل نہ پا گیا. لیکن اس زمانے میں بعض چیزیں پردہ غائب میں تھیں, ابھی سامنے نہیں آئی تھی, اس لیے گزشتہ لوگوں سے چھپی رہیں. لیکن مسیح موعود کے زمانے میں اس زمانے کے ساتھ یہ نئی جائیداد جو ہیں سامنے آ کر تکمیل اشاعت ہدایت کا ذریعہ بن رہی ہیں, اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے آج یہ نئی ایجادات جو انسان کے فائدے کے لیے ہیں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کی اشاعت میں کام آ رہی ہیں. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی کتب میں پریس وغیرہ کی مثالیں دی ہیں, آج ہم دیکھتے ہیں سیٹلائٹ وغیرہ ہیں اور بہت ساری چیزیں ہیں. بس یہ جو آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق صادق اور مسیح زمان کا زمانہ ہے, اس میں ایسی ایسی باتیں سامنے آ رہی ہیں یا ان کی مدد سے دین کی اشاعت ہو رہی ہے یا قرآن کریم اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم مقام اور مرتبے کی کاملیت کے ایسے ایسے اسلوب اور زاویے نظر آتے ہیں جو ایک مومن کے دل اور ایمان کو مزید تقویت دیتے ہیں. اور یہ چیز پھر ہمیں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کی طرف توجہ دلاتی ہے. اللہم صلی علی محمد و بارک وسلم انک حمید مجید. جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ ہجری سال کا بھی یہ پہلا جمعہ ہے اور شمسی کیلنڈر کا بھی یہ پہلا جمعہ ہے, یا قمری سال کا ہی پہلا جمعہ ہے اور شمسی کیلنڈر کا ہی پہلا جمعہ ہے. اور جمعہ کے حوالے سے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کی بھی خاص اہمیت ہے, اور اسلامی اور دنیاوی کیلنڈر کے نئے سال کے پہلے جمعہ کا جمع ہونا ہمیں دعاؤں کی طرف توجہ دلانے والا ہونا چاہیے. قمری اور شمسی دونوں نظام جو ہیں یہ خدا تعالیٰ کے پیدا کرتا ہے. تو میں نے یہ جو کہا کہ اسلامی اور دنیاوی, یہ اس لیے کہ عموماً شمسی سال کی تاریخ جو ہے وہ پہلے سیزر کے زمانے سے, جولیس سیزر کے, اور پھر عیسائیوں کے زمانے سے گریگورین کیلنڈر کے نام سے جانی جاتی ہے, اور قمری مہینہ ہمارے اسلامی استعمال ہوتا ہے اس لحاظ سے, ورنہ شمسی ہو یا قمری دونوں اللہ تعالیٰ کے پیدا کردہ نظام ہیں. تو جیسا کہ میں نے کہا, اس سے ہمیں دعاؤں کی طرف توجہ ہونی چاہیے, جبکہ یہ دونوں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد آپ کی خلافت کی دوسری صدی کے پہلے سال میں مل رہے ہیں. اور اگر ہم اپنی توجہ دعاؤں پر رکھیں گے, اپنے اعمال اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کے مطابق بجا لانے کی کوشش کریں گے, تو دینی اور دنیاوی ترقیات جو آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی مقدر ہیں, اب آپ کے غلام صادق کی خلافت راشدہ کے ساتھ جڑی رہنے والی جماعت کے ذریعہ دنیا کو نئی شان سے نظر آئیں گے انشاءاللہ. بس یہ جمع بھی سورج اور چاند کے مہینوں کا یا سالوں کا ایک بابرکت دن میں جمع ہونا, یہ بھی مسیح محمدی کے جمع کے نشانوں میں سے ایک نشان ہے. اور بھی ہو سکتا ہے کئی دفعہ دونوں دن جمع ہو چکے ہوں, لیکن اس لحاظ سے اس حوالے سے یہ اس طرح پہلی دفعہ جمع ہو رہا ہے. اور انشاءاللہ جماعت احمدیہ کی ترقی کی نئی منازل کی طرف لے جانے والا ایک سنگ میل ہے یہ. آج جبکہ دنیا لہو و لعب میں ڈوبی ہوئی ہے, لہو و لعب کے بدبودار پانی میں غوطے کھا رہی ہے, ایک احمدی کو اور ہر ملک کی ہر جماعت کو اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے قرآن کریم کی تعلیم کو اپنے اندر بھی لاگو کرنے کی کوشش پہلے سے بڑھ کر کرنی چاہیے, اور اپنے ماحول میں بھی بھٹکی ہوئی انسانیت کو بھی اس تعلیم سے روشناس کروانے کے لیے پہلے سے بڑھ کر کوشش کرنی چاہیے, اور گند میں ڈوبنے والوں کو صاف پانی سے نہلا دھلا کر خیر امت ہونے کا ثبوت دینا چاہیے ہمیں. یہ آج ایک احمدی کی بہت بڑی ذمہ داری ہے. آج اگر ہم نے اس ذمہ داری کو حقیقی رنگ میں ادا نہ کیا تو نہ ہی ہم خیر امت کہلا سکتے ہیں, نہ ہی مسیح محمدی کے حقیقی حواری کہلا سکتے ہیں جنہوں نے نانو انصار اللہ کا نعرہ لگایا تھا. اور یہ نعرہ لگا کر ہر طرح کی مدد کا اعلان کیا, خدا تعالی بعض باتیں دکھا کر جنہیں دنیا والے اتفاقات کہیں گے, لیکن بعض اتفاقات جو ہیں اللہ تعالی کی تائیدات کی طرف اشارہ کر رہے ہوتے ہیں اگر دیکھنے والی آنکھ ہو تو. اللہ تعالیٰ یہ اعلان فرما رہا ہے ان اشاروں کی طرف نشاندہی کر کے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد یقیناً قریب ہے اور فتوحات تمہارے قدم چومنے والی ہیں. اللہ تعالیٰ صرف آزماتا ہی نہیں بلکہ ہر ابتلاء اور ہر امتحان کے بعد اپنی رحمتوں اور فضلوں کے دروازے پہلے سے بڑھ کر کھولتا ہے, لیکن شرط یہ ہے کہ ہر سختی کو صبر سے برداشت کرنے کے بعد ہم اس کے حضور جھکتے چلے جانے والے بن جائیں, اس کے احکامات پر عمل کی پابندی پہلے سے بڑھ کر کریں تاکہ فتوحات کی منزلیں قریب تر ہوتی چلی جائیں. بس آج ایک تو میری محرم اور نئے سال کے پہلے جمعہ کے حوالے سے یہ درخواست ہے جماعت احمدیہ عالمگیر کے ہر فرد, بچے بوڑھے جوان مرد عورت سے, کہ اپنے اندر ایک نئے جوش اور ایک نئے ولولے اور ایک نئی روح کے ساتھ ایسی پاک تبدیلی پیدا کریں اور اپنے اعمال میں وہ خوبصورتی پیدا کریں کہ عرش کے خدا کو بے اختیار ہم پر پیار آ جائے, اپنی دعاؤں میں وہ ارتعاش پیدا کریں جس سے زمین و آسمان کا خدا, وہ قادر و توانا خدا, وہ مجیب الدعوات خدا ہماری دعاؤں کو قبول فرماتے ہوئے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جھنڈا تمام دنیا میں گاڑنے اور ایک انقلاب عظیم پیدا کرنے کا نظارہ ہمیں اپنی زندگیوں میں دکھا دے. دعاؤں کی قبولیت اور محرم کے حوالے سے میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ان دنوں میں اس مہینے میں درود شریف کو بہت زیادہ زور دیں کہ قبولیت دعا کے لیے یہ نسخہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے. اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق صادق نے اپنے عملی نمونے سے درود شریف کی برکات ہمارے سامنے پیش فرما کر ہمیں اس طرف خاص طور پر توجہ دلائی ہے. لیکن ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ درود پڑھنے کے لیے اپنے آپ کو اس معیار کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرنی ہوگی جس سے درود فائدہ دیتا ہے. اگر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو درود بھیج رہے ہیں تو آپ کے مقام کی پہچان بھی ہمیں ہونی چاہیے. احادیث میں جو درود شریف پڑھنے کی اہمیت کے بارے میں ذکر ملتا ہے ان میں سے چند ایک میں یہاں پیش کرتا ہوں. حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک روز آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح کو تشریف لائے تو حضور کے چہرے پر خاص طور پر بشاشت تھی. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ, آج حضور کے چہرے انور پر خاص طور پر خوشی کے آثار ہیں. فرمایا, ہاں اللہ کی طرف سے ایک فرشتے نے آ کر مجھے کہا ہے کہ تمہاری امت میں سے جو شخص تم پر ایک بار عمدگی سے درود بھیجے گا اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس کی 10 نیکیاں لکھے گا. اب یہاں آپ نے فرمایا کہ عمدگی سے درود بھیجے گا اور اس کی 10 بدیاں معاف فرمائے گا, 10 نیکیاں لکھے گا اور اس کی 10 بدیاں معاف فرمائے گا اور اسے 10 درجے بلند کرے گا اور ویسی ہی رحمت اس پر نازل کرے گا جیسی اس نے تمہارے لیے مانگی ہے. مطلب یہ تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی امت پر اللہ تعالیٰ کی رحمت کے اظہار کی وجہ سے تھی. بس ہمارا کام ہے کہ اس رحمت کو لینے کے لیے آگے بڑھیں, خالص ہو کر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں, اپنے گناہوں کی معافیوں کے بھی سامان کریں اور آئندہ نیکیاں کرنے کی توفیق ملنے کی بھی اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں یا اس کے سامان کریں. اللہ تعالیٰ کی رحمت کو جذب کرتے ہوئے اپنی دنیا و آخرت سنوارنے کے سامان کریں. پھر ایک روایت میں آتا ہے, ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے, جو شخص مجھ پر درود بھیجے گا قیامت کے روز میں اس کی شفاعت کروں گا. بس یہ مقام ملتا ہے درود بھیجنے والے کو, ایک تو پہلے درجے بلند ہو رہے ہیں, گناہ معاف ہو رہے ہیں. پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس کی شفاعت کروں گا. لیکن کیا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے والے جس کے لیے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے اس کے دل میں دوسرے مسلمان کے لیے کوئی بغض اور کینہ ہو سکتا ہے؟ کیا ایسے لوگوں کی شفاعت ہوگی؟ اور پھر کیا جب ہم اللہم صلی علی محمد و آل محمد کہتے ہیں تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کے خلاف کوئی کینہ اور بغض دل میں ہو سکتا ہے؟ اور کیا آپ کے صحابہ کے خلاف کوئی کینہ اور بغض کسی کے دل میں ہو سکتا ہے؟ اگر اس بات کو ہر مسلمان سمجھ لے تو آپس کی لڑائیاں اور رنجشیں اور فساد جو ہیں وہ خود بہت ختم ہو جائیں. کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے لیے اور درجات بلند کروانے کے لیے درود کا حق ادا کرنا ہوگا. اور حق ادا کرنے کے لیے آپس کے کینے اور بغض بھی ختم کرنے ہوں گے, کیونکہ امت کے فرد ہیں. کیا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ان لوگوں کے لیے ہوگی جو منہ سے درود پڑھ رہے ہوں گے اور دل ان کے کٹے پھٹے ہوں گے؟ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تو دلوں کو جوڑنے کے لیے آئے تھے. آپ کے ماننے والوں کے بارے میں تو خدا تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ رحماء بینہم, یعنی آپس میں ایک دوسرے کے لیے رحم اور ملاطفت کے جذبات رکھتے ہیں. لیکن کیا آج مسلمان کی ایسی حالت ہے کہ رحم کے جذبات رکھتے ہیں ایک دوسرے کے لیے؟ یہ محرم کا مہینہ ہے, ہر سال ہم خبریں سنتے ہیں کہ فلاں جگہ شیعوں کے تعزیے پر حملہ کیا گیا, فلاں جگہ امام باڑے پر حملہ کیا گیا, پاکستان میں بعض مولوی جو ہیں ان پر, جو وہ لوگ جو دینی علم رکھنے والے سمجھے جاتے ہیں, جن سے توقع کی جاتی ہے کہ مسجد کے ممبر سے ہمارے آقا اور مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پورا کرتے ہوئے, اس جگہ کا خوف دل میں رکھتے ہوئے محبت اور پیار کا پیغام دیں, لیکن یہ ہوا و ہوس میں ڈوبے ہوئے لوگ ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نفرتوں کا پیغام دیتے ہیں, محبتوں کے سفیر بننے کے بجائے نفرتوں کے پیغامبر بنتے ہیں, اور پھر اسی وجہ سے حکومت بھی یہ اعلان کرتی ہے اور یہ اعلان اخباروں میں چھپتے ہیں کہ فلاں مولوی پر فلاں فلاں جگہ جانے پر پابندی ہے, اتنے عرصے کے لیے پابندی لگائی گئی ہے تاکہ وہ لوگوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے خلاف نفرتوں کے بیج نہ بو سکیں. بس یہ تو حال ہے آج ان لوگوں کا جو ایک طرف تو قرآن اور سنت کی تعلیم دیتے ہیں اور دوسری طرف نفرتوں کے بیج بوتے ہیں. اور نفرتوں کی دیواریں کھڑی کر رہے ہیں. ہر سال یہ مستقل عمل ہے جو حکومتوں کو دہرانا پڑتا ہے پابندیوں کا. پھر کربلا میں بھی خودکش حملے ہوتے ہیں, شیعہ سنیوں پر حملے کرتے ہیں, سنی شیعوں پر حملے کرتے ہیں. اس کو روکنے کے لیے حکومتوں کو علماء کی کمیٹیاں بنانی پڑتی ہیں تاکہ ملک میں فساد نہ پھیلے. اور اگر محرم کے دن امن سے گزر بھی جائیں تو یہ نفرتوں کے جو باتیں ہیں, جو نفرتوں کے نعرے ہیں, یہ نفرتوں کے جو لاوے دلوں میں پک رہے ہوتے ہیں, یہ بعد میں پھر پک کے نکلتے ہیں اور سارا سال کچھ نہ کچھ ایک دوسرے کے خلاف فساد ہوتا رہتا ہے مختلف جگہوں پر. اور دونوں بظاہر مسلمان بھی ہیں اور درود پڑھنے والے بھی ہیں, تو کیا ایسے لوگوں کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سفارشی بننے کا اعلان فرمایا ہے؟ سوچنے کا مقام ہے. ہمیں اس لحاظ سے بھی دعا کرنی چاہیے اور درود پڑھنا چاہیے کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہونے والے, آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی پیغام کو سمجھنے والے بھی بنیں, درود کی حقیقت کو سمجھیں. اور آج جبکہ عالم اسلام خطرے میں ہے, ایک اکائی کا ثبوت دیں تاکہ دشمن کی میلی آنکھ انہیں کوئی نقصان نہ پہنچا سکے. درود شریف میں جب ہم آل رسول پر درود بھیجتے ہیں تو ان روحانی اور جسمانی رشتوں کا بھی خیال آتا ہے جو آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق رکھنے والے ہیں. آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ خونی رشتے جنہوں نے روحانی رشتہ دار ہونے کا بھی حق ادا کیا ہے، اور ایسا حق ادا کیا ہے کہ جس کے معیار بلندیوں کو چھو رہے ہیں، ان کے بارے میں کسی حقیقی مسلمان کے دل میں خیال آ ہی نہیں سکتا کہ کوئی نازیبہ کلمات ان کے بارے میں کہیں، بلکہ درود پڑھتے وقت بھی وہ لوگ فوراً سامنے آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں جب آلِ رسول پہ ہم درود بھیجتے ہیں. اسی طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں، وہ صحابہ جنہوں نے اپنی جانوں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کو نقصان سے بچانے کے لیے، ہر تکلیف سے بچانے کے لیے اپنے سینے آگے کر دیے. ان صحابہ میں ایک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ غار کے ساتھی بھی ہیں، جن کو جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کر یقین اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو قرآن کریم میں درج کر کے حضرت ابوبکر صدیق کو ہمیشہ کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا بہترین ساتھی قرار دے دیا، اور ان فضلوں کا بھی ساتھی بنا دیا جو اس ہجرت کے سفر میں اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر فرمائے تھے. بس ایسے بزرگوں کو ان کی شان میں کسی قسم کے ایسے الفاظ کہنا جن سے ان کے مقام میں بھی کسی بھی قسم کی کمی نظر آتی ہو، ایک مسلمان کا کام نہیں. ایسے مسلمان کا جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے والا ہے، آپ کی آل میں ان کی خونی رشتوں جنہوں نے روحانی رشتے کو بھی نبھایا جس کو پہلے انہوں نے بتایا ہے، اس کے معیار قائم کیے، ان کے علاوہ وہ رشتے بھی شامل ہیں جنہوں نے روحانیت کا تعلق جوڑا. بس آج ہمارا کام ہے کہ جب دنیا میں ایک دوسرے کے لیے نفرتوں کی دیواریں بلند ہو رہی ہیں، مسلمان کہلا کر پھر ایک دوسرے سے نفرت کے بیج بوئے جاتے ہیں، یہ درود پڑھیں، دعائیں کریں، ایک ہمدردی کے جذبے سے امت محمدیہ کے لیے بھی دعائیں کریں کہ اللہ تعالیٰ انہیں بھی حقیقی رنگ میں درود شریف کی پہچان کرنے والا بنائے، تاکہ مسلمان رحماؤ بینہم کا حقیقی نظارہ دیکھیں. ان کے لیے دعائیں کرنا ہمارا فرض بھی ہے. بس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے درود کی برکات اور اہل بیت سے تعلق کا جو ادراک ہمیں عطا فرمایا ہے وہ میں آپ کے الفاظ میں بیان کرتا ہوں. نے ایک جگہ فرمایا کہ ایک مرتبہ الہام ہوا جس کے معنی یہ تھے کہ ملائے اعلیٰ کے لوگ خصومت میں ہیں، یعنی ارادہ الہی احیاء دین کے لیے جوش میں ہے. اللہ تعالیٰ دین کو دوبارہ زندگی دینا چاہتا ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ جوش میں ہے، لیکن ہنوز ملائے اعلیٰ پر شخص موہی کے تعین ظاہر نہیں ہوئی، اس لیے وہ اختلاف میں ہے. لیکن یہ نہیں پتہ لگ رہا کہ وہ کس کے ذریعے سے یہ زندگی دوبارہ پیدا کی جانی ہے. تو اسی اسنا میں خواب میں دیکھا کہ لوگ ایک موہی کو تلاش کرتے پھرتے ہیں، اور ایک شخص اس عاجز کے سامنے آیا اور اشارے سے اس نے کہا ھذا رجل یحب رسول اللہ، کہ یعنی یہ وہ آدمی ہے جو رسول اللہ سے صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتا ہے. اور اس کال سے یہ مطلب تھا کہ شرط اعظم اس عہدہ کی محبت رسول ہے، یعنی سب سے بڑی شرط جو محبت کی ہے یا اس عہدے کے لیے ہے جو زندہ کرنے والا ہے، جو موئی بننا ہے جس نے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت میں سب سے زیادہ ہونا چاہیے. سو وہ اس شخص سے متحقق ہے. وہ اس شخص میں پائی جاتی ہے. حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف اشارہ کر کے ان فرشتوں نے کہا, فرماتے ہیں کہ ایسا ہی الہام متذکرہ بالا میں جو آل رسول پر درود بھیجنے کا حکم ہے, یہ جو جس الہام کا ذکر کیا ہے وہ یہ ہے, پہلے ہوا تھا یعنی پڑھا گیا کہ صلی علی محمد و آل محمد سید ولد آدم سید ولد آدم و خاتم النبیین. فرمایا کہ ایسا ہی الہام متذکرہ بالا میں جو آل رسول پر درود بھیجنے کا حکم ہے, سو اس میں بھی یہی سر ہے کہ افاضہ انوار الہی میں محبت اہل بیت کو بھی نہایت عظیم دخل ہے, اور جو شخص قدرت احدیت کے مقربین میں داخل ہوتا ہے وہ انہی طیبین اور طاہرین کی وراثت پاتا ہے, اور تمام علوم و معارف میں ان کا وارث ٹھہرتا ہے. اس جگہ ایک نہایت روشن کشف یاد آیا, اور وہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ نماز مغرب کے بعد عین بیداری میں ایک تھوڑی سی غیبت حس سے جو خفیف سے نشہ سے مشابہ تھی, ایک عجیب عالم ظاہر ہوا کہ پہلے یک دفعہ چند آدمیوں کے جلد جلد آنے کی آواز آئی, جیسے بصورت چلنے کی حالت میں پاؤں کی جوتی اور موزہ کی آواز آتی ہے. کشفی حالت کی تاری ہوئی اور چند لوگوں کے چلنے کی آواز آئی, ہلکی آواز جو جوتی پہننے سے آتی ہے اس کی آواز ہوتی ہے. پھر اسی وقت پانچ آدمی نہایت وجیہ اور مقبول اور خوبصورت سامنے آ گئے, یعنی جب پیغمبر خدا یعنی جناب پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت و حضرت علی و حسنین و فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہم اجمعین, اور ایک نے ان میں سے ایسا یاد پڑتا ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے نہایت محبت و شفقت سے مادر مہربان کی طرح اس عاجز کا سر اپنی ران پر رکھ لیا. پھر بعد اس کے ایک کتاب مجھ کو دی گئی جس کی نسبت یہ بتلایا گیا کہ یہ تفسیر قرآن ہے جس کو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تالیف کیا ہے, اور اب علی وہ تفسیر تجھ کو دیتا ہے. الحمدللہ علی ذلک. اب یہ کشف تھا حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کا. اس پہ بھی بعض غیر یہ اعتراض کرتے ہیں, توڑ مروڑ کر پیش کرتے ہیں کہ حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے نعوذ باللہ حضرت فاطمہ کی حد تکی ہے. تو یہ اصل میں ان اعتراض کرنے والوں کی بد فطرت ہے کہ نعوذ باللہ یہ حد تکی گئی ہے فکرہ کہتے ہیں. فتنہ پیدا کرنے والے جو مولوی ہیں عام لوگوں کو پورا فکرہ نہیں بتاتے, اور عوام جو ہیں وہ جہالت کی وجہ سے یا ان کو اتنا اندھا کر دیا ہے لوگوں نے پڑھا پڑھا کر کہ سننا ہی نہیں چاہتے وہ اور دیکھنا ہی نہیں چاہتے کہ اصل چیز کیا ہے, صرف اتنا فکرہ ہی بتاتے ہیں کہ مرزا صاحب نے یہ لکھ دیا کہ حضرت فاطمہ نے میرا سر اپنی ران پر رکھ لیا, کیونکہ خود گند ان لوگوں کے ذہنوں میں بھرا ہوا ہے, اس لیے اس گند سے یہ باہر نکل ہی نہیں سکتے. حالانکہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے تو فرمایا ہے کہ نہایت محبت اور شفقت سے مادر مہربان کی طرح آج اس کا سر اپنی ران پر رکھ لیا. اب مہربان مادر مہربان کا کیا مطلب ہے؟ مہربان ماں. اس مہربان ماں کے لفظ کے ساتھ کوئی گندا خیال ابھر سکتا ہے؟ یہ صرف اور صرف اگر ابھر سکتا ہے تو ان گندے اور بد فطرت مولویوں کے ذہنوں میں. تو یہ ضمن آگے آ کر اس لیے میں نے وضاحت کر دی. تو یہ جو سارا کشف اور الہام ہے, ایک تو اس میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے مسیح و مہدی ہونے کے مقام کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ یہ اسی درود کی وجہ سے تھا جو آپ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ عشق کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیجتے تھے. دوسرے آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو الہام ہے صلی اللہ محمد و آل محمد, اس میں ایک راز یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کے انوار سے فیض حاصل کرنا ہے تو اہل بیت سے محبت کرنا بھی ضروری ہے، اور اللہ تعالیٰ کے مقرب بننے کے لیے ان پاک اور مطہر لوگوں کی وراثت پانا بھی ضروری ہے. بس یہ لازم ہے کہ اللہ تعالیٰ کا مقرب بننے والا ان پاک اور مطہر وجودوں کے نقش قدم پر چلے. تو اللہ تعالیٰ اس محبت کی وجہ سے جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیاروں سے کسی کو ہے، ان محبت کرنے والوں کو اپنے قرب سے نوازتا ہے. بس یہ حقیقی محبت ہے کہ اپنے محبوب کے پیاروں سے بھی محبت ہو. اور اگر اس نقطے کو مسلمان سمجھ لیں تو کبھی ایک دوسرے کے لیے نفرتوں کی دیواریں کھڑی نہ ہوں. یہ ٹھیک ہے کہ نفرتوں کی دیواریں جو ہیں کھڑی کرنے والے اپنے ذاتی مفاد کی خاطر اور اپنی اناؤں کی خاطر یہ دیواریں کھڑی کرتے ہیں، جو علماء ہیں، انعام نہاد اور مولوی ہیں، لیکن ان دیواروں کو کھڑا کرنے میں نام ان بزرگوں کا استعمال کرتے ہیں. وہ بزرگ جو اپنی ساری زندگی رحماء و بینہم کی بہترین مثال بنے رہے. بس یہ عوام الناس کے لیے بھی سوچنے کا مقام ہے کہ آنکھیں بند کر کے کسی کے پیچھے چلنے کے بجائے اپنی عقل کا استعمال کریں. آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی محبت کے حصول کے لیے ہمیں جو دعائیں سکھائی ہیں، ان میں اللہ تعالیٰ کی محبت کے ساتھ ان لوگوں کی محبت بھی مانگی ہے جو اللہ تعالیٰ سے محبت میں بڑھانے کا ذریعہ بنے. جیسا کہ ایک دعا میں آپ نے یہ سکھایا کہ اللہم ارزقنی حبک و حب من ینفعنی حبہ عندک، کہ اے اللہ عطا کر مجھے اپنی محبت اور اس شخص کی محبت کہ میرے کام اس کی محبت تیرے حضور اور سب سے اپنی محبت اور شخص کی محبت کہ میرے کام آئے اس کی محبت تیرے حضور، اور سب سے زیادہ کام آنے والی محبت آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے. نفع دینے والی محبت جو ہے وہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، جو اللہ تعالیٰ کے قریب کرتی ہے. اور یقیناً ان لوگوں سے بھی محبت اللہ تعالیٰ کا قرب دلاتی ہے جن سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کی، جہاں ہمارا کام یہ ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر حکم کی اور ہر کام کی پیروی کریں. وہاں یہ بھی ضروری ہے کہ جن سے آپ نے محبت کی ان سے ہم بھی محبت کریں. اور بے شمار روایات ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں اپنی جسمانی اور روحانی آل سے محبت کی، یعنی جسمانی آل سے جو جن کا روحانی تعلق بھی تھا اور ہے، ان سے محبت کی، وہاں صرف جو روحانی اولاد تھی آپ کے ماننے والے تھے، صحابہ تھے، ان سے بھی محبت کی. اس کا اظہار اس خوشی سے ہی ہوتا ہے کہ امت کے لوگ جو درود بھیجیں گے اللہ تعالیٰ ان پر رحمت فرمائے گا، اور اس پر آپ بے انتہا خوش ہیں. وہی نہیں جو اس وقت کے صحابہ تھے، بلکہ تا قیامت آنے والے وہ تمام وہ لوگ جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے کیونکہ ان سے رحمت کا سلوک فرمانا ہے، اس بات سے بے انتہا خوشی پہنچ رہی ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو. اور خوشی تبھی پہنچتی ہے جو حقیقی محبت ہو. اگر اس اصل کو مسلمان سمجھ جائیں تو کبھی کسی قسم کے فساد نہ ہو، کبھی ایک دوسرے کی مسجدوں پہ خود کچھ حملے نہ ہوں، کبھی علماء کو ایک جگہ سے دوسری جگہ خاص طور پر محرم کے مہینے میں جانے پر پابندیاں عائد نہ ہوں. بہرحال ہمارا کام یہ ہے کہ ان کی بھلائی کے لیے دعائیں کرتے رہیں، مسلمان بھی سوچیں کہ کیا وجہ ہے کہ ایک زمانہ تھا کہ جب آپس میں رحم اور ملاطفت کے نظارے نظر آتے تھے، آج مختلف گروپوں سے، مختلف گروہوں سے، مختلف طبقوں سے نفرتوں کے لاوے ابلتے ہیں. کس کی نظر کھا گئی اس امت کو؟ کہاں نافرمانی ہو گئی جس کی سزا یہ مل رہی ہے؟ سوچیں اور سوچیں تاکہ اسلام کا اصل حسن جو ہے دنیا کو دکھا سکیں، اپنی کمزوریوں پر نظر کریں. بس پھر میں کہوں گا کہ آج کل ہم احمدیوں کو چاہیے کہ اس مہینے میں درود شریف بھی بہت پڑھیں، امت مسلمہ کو آپس کی لڑائی جھگڑوں اور فتنوں اور فسادوں سے محفوظ رہنے کے لیے دعائیں بھی بہت کریں، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اور اصحاب اور تمام ان لوگوں سے جن سے ہمارے محبوب آقا نے محبت کی، ایسی محبت کا اظہار کریں جو بے مثال ہو. آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جسمانی اولاد جس نے آپ سے روحانی رشتہ بھی قائم رکھا، ہماری محبت کے یقیناً حقدار ہے اور بہت زیادہ حقدار ہے. بس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ حسین رضی اللہ عنہ طاہر مطہر تھا، اور بلا شبہ وہ ان برگزیدوں میں سے ہے جن کو خدا تعالیٰ اپنے ہاتھ سے صاف کرتا ہے اور اپنی محبت سے معمور کر دیتا ہے، اور بلا شبہ وہ سرداران بہشت میں سے ہے، اور ایک ذرہ کینہ رکھنا اس سے موجب سلب ایمان ہے. اور اس امام کی تقویٰ اور محبت الہی اور صبر اور استقامت اور زہد اور عبادت ہمارے لیے اسوائے حسنہ ہے. تباہ ہو گیا وہ دل جو اس کا دشمن ہے، اور کامیاب ہو گیا وہ دل جو عملی رنگ میں اس کی محبت ظاہر کرتا ہے. بس یہ محبت ہے حضرت امام حسین سے ہر احمدی کو جو کرنی چاہیے، جس کی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں تعلیم دی. اسی طرح صحابہ کا مقام بھی ہمارے دل میں قائم ہے، اس کے بارے میں بھی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے. حضرت ابوبکر، حضرت عثمان، حضرت عمر کے کا مقام بھی ہمارے دلوں میں قائم ہے. یہ نہیں کہ ایک طرف کی محبت ہوئی دوسری طرف کم ہو گئی. اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والوں سے ہمیں محبت کرنی ہے. صحابہ کا مقام بیان کرتے ہوئے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ میں وہ صدق دکھلایا کہ انہیں رضی اللہ عنہم و رضو عنہ کی آواز آ گئی. یہ اعلیٰ درجہ کا مقام ہے جو صحابہ کو حاصل ہوا، یعنی اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہو گئے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آپ اسلام کے آدم ثانی اور خیر الانام کے مظہر اول تھے، اور گو آپ نبی تو نہ تھے مگر آپ ہی نبیوں اور رسولوں، آپ میں نبیوں اور رسولوں کی قوتیں موجود تھیں. یعنی آپ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مظہر تھے، ان کے خوبوں پہ چلنے والے تھے. پھر حضرت عمر کے بارے میں آپ فرماتے ہیں کہ ان کے حق میں یہ حدیث ہے کہ شیطان عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سائے سے بھاگتا ہے. دوسری حدیث یہ ہے کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتا. تیسری حدیث ہے کہ پہلی امتوں میں محدث ہوتے رہے ہیں، اگر اس امت میں کوئی محدث ہے تو وہ عمر ہے. بس ہمارے لیے تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سب پیارے ہی بہت پیارے ہیں. اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو بھی ہر قسم کے تفرقہ کو ختم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کہ آج بیرونی طور پر بھی مخالفت دوروں پر ہے. آج ہمیں ایک ہو کر اللہ تعالیٰ کے حضور جھکنے کی ضرورت ہے. اب یہ جو اسرائیل اور فلسطینیوں کے درمیان جو لڑائی ہو رہی ہے, اس میں بھی صحیح رہنمائی نہ ہونے کی وجہ سے مظلوم فلسطینی نقصان اٹھا رہے ہیں, اپنوں کو خود ہی نقصان پہنچوا رہے ہیں. اور اس زمانے میں رہنمائی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دی کہ دین کے نام پر جنگیں نہ کرو. کوئی جنگ بھی جو دین کے نام پہ ہوگی وہ کامیاب نہیں ہوگی. اور اس جنگ میں تو ویسے بھی کوئی توازن نہیں ہے. عقل کا تقاضا بھی یہی ہے کہ بات چیت سے مسئلہ ختم کیا جائے, تاکہ معصوم جانوں کو ضائع ہونے سے بچایا جائے. اسرائیل کے حملہ تو حملہ جو ہے معصوموں پر ہے. ٹھیک ہے کچھ ان کے ٹارگٹ بھی مر رہے ہیں, لیکن بہت سی معصوم جانیں بھی ضائع ہو رہی ہیں. یہاں کے اخباروں نے پشور مچانا شروع کر دی ہے کہ ایک کے بدلے تم 150 آدمی کو مار دیتے ہو. ان لوگوں کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ نے سلوک کرنا ہے وہ, یا ان کا جو انجام ہونا ہے وہ کسی جنگ سے انجام نہیں ہونا, بلکہ خدا تعالیٰ کی تقدیر نے اپنا فیصلہ خود ظاہر کرنا ہے. اور کس طرح ہونا ہے وہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے, اور یہی قرآن کریم سے پتہ چلتا ہے. بس فلسطینیوں کو اگر اپنا دفاع کرنا ہے اور مسلمانوں کی کوئی مدد ہے تو اللہ تعالیٰ کے حضور جھکتے ہوئے کریں, دعاؤں سے اللہ تعالیٰ کی مدد مانگیں. بے شک اللہ تعالیٰ ظالم کو پکڑتا ہے اور پکڑے گا, لیکن مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ زمانے کے امام کی آواز کو پہچانیں. میں تو یہاں جب بھی غیروں کے سامنے بھی جب کوئی موقع ملا ہے کہنے کا تو یہی کہا ہے کہ اگر انصاف کے تقاضے پورے نہیں کرو گے تو اپنے آپ کو جنگ کی ہولناکیوں میں ڈالتے رہو گے, صرف معصوموں اور مظلوموں پہ ظلم کرنے سے بچ نہیں جاؤ گے یا اپنی طاقت کا لوہا نہیں منوا لو گے. بس ان کو یہی ہمیشہ کہا گیا کہ اپنی نسلوں کو بھی ان تباہیوں سے بچانے کی کوشش کریں اور انصاف کے تقاضے قائم کریں. اللہ کرے کہ یہ بڑی طاقتیں جو ہیں انصاف کے تقاضے پوری کرنے والے بھی ہیں, ورنہ یہ ایک دو ملکوں کی جنگ کا سوال نہیں رہے گا, بڑی خوفناک عالمگیر تو بھائی آئے گی پھر ان جنگوں کی صورت میں جو ہونے والی ہیں اور جو نظر آ رہی ہیں بظاہر. اللہ تعالیٰ ہم احمدیوں کو بھی دعاؤں اور درود سے توفیق دے, دعائیں کرنے کی توفیق دے, درود پڑھنے کی توفیق دے, تاکہ دنیا کو اس تباہی سے بچانے والے بن سکیں. اللہ کرے کہ دنیا بھی اس حقیقت کو پہچانے اور تباہی سے بچے. اللہ کرے یہ سال جو ہے, یہ نیا سال چڑھنے والا, جماعت احمدیوں پر جیسا میں نے پہلے بھی کہا, ہزاروں رحمتوں اور برکتوں کا سال بن کر چڑھے, اور ہم اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس میں نئی سے نئی کامیابیاں اور کامرانیاں دیکھنے والے ہوں. اللہ تعالیٰ ہر احمدی کو یہ سال ہر لحاظ سے مبارک کرے. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد اللہ رحمکم اللہ
وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.
My